سلامنا على عباده الذين اصطفى اما بعد
تو بات چل رہی تھی تقیے کی اور قدر تفصیل سے یہ دلائل آ چکے کہ تشیع میں تقیہ واجب ہے اور کب تک مہدی کے خروج تک اور جو کوئی اس سے پہلے تقیہ چھوڑتا ہے اس پر سخت وعیدیں ہیں اس لیے ان کی اصلی صورت جو ہے وہ اسی صورت میں جانی پہچانی جا سکتی ہے کہ ان کی بنیادی تصنیفات کہیں سے ہاتھے لگ جائیں تو تقیہ کے عنوان پر قدر تفصیل تو ہو گئی ہے کچھ بیان ہو گئی کچھ لکھی گئی اگر کسی ساتھی کو اس پر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کرے تاکہ پھر آگے کوئی نئی بات شروع آپ نے مذاکرہ بھی کیا ہوگا ہاں بیٹا فرمائیں کھڑے ہو جاؤ میں نے کیا کہا کہ تقیہ کے عنوان پر کوئی سوال ہو تو وہ کرو میں نے یہ نہیں کہا جو سوال منہ میں آئے وہ کرو بیٹھ جاؤ تشریف رکھو سوال لکھو مذہب تشیع میں جھوٹ کو تقیہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے جھوٹ کو تقیہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے شیعہ حقیقی جھوٹ ہی کو تقیہ کہتے ہیں اس لیے کہ شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کافی میں تقیہ کے باب میں دو مثالیں ذکر کی گئی ہیں اور وہیں صراحت کی گئی ہے کہ دونوں صریح جھوٹ ہیں اور وہیں صراحت ہے کہ دونوں باتیں صریح جھوٹ ہیں نمبر ایک لقد قال یوسف لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ولقد قال یوسف یوسف علیہ السلام نے کہا ایتها العیر انکم لسارقون ایتها العیر انکم لسارقون کہ اے قافلے والے تم چور ہو اے قافلے والو تم چور ہو واللہ ما کانوا سرقوا شیئا واللہ ما کانوا سرقوا شیئا حالانکہ بخدا انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی حالانکہ بخدا انہوں نے کوئی چیز نہیں چرائی تھی دیکھو یوسف علیہ السلام کی طرف یہ قول منسوب کر کے ایتها العیر انکم لسارقون اور پھر آگے خود کہتا ہے واللہ ما کانوا سرقوا شیئا کہ وہ خدا انہوں نے کوئی چیز چرائی نہیں تھی تو یہ صریح جھوٹ ہوا کہ نہیں نمبر دو ولقد قال ابراہیم انی سقیم واللہ ما کان سقیما اور البتہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مریض ہوں ولقد قال ابراہیم انی سقیم واللہ ما کان سقیما حالانکہ بخدا وہ بیمار نہیں تھے طرز استدلال ہاں اس کا حوالہ لکھیں اصول کافی 217 جلد 2 اصول کافی 217 جلد 2 کا استدلال. آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں بقول شیعہ امام جعفر صادق نے قسم اٹھا کر کہا قسم کھا کر کہا واللہ ما کانوا سرقوا شیئا کہ جن لوگوں نے کوئی چیز نہیں چرائی تھی یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہا نیز قسم اٹھا کر کہا نیز امام جعفر صادق نے قسم اٹھا کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیمار کہا معلوم ہوا کہ حقیقتاً خلاف واقعہ حقیقتاً خلاف واقعہ بات اور صریح جھوٹ کو ہی تقیہ کہتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اب مولانا والا سوال آ رہا ہے. یہ سقیم والا سوال تھا نا آپ کا. سوال یوسف علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ کیوں بولا اور آپ اسے کیا کہیں گے؟ جواب: جھوٹ نہیں بولا بلکہ شیعوں نے نبیوں پر جھوٹ باندھا ہے بلکہ شیعوں نے نبیوں پر جھوٹ باندھا ہے. کہ نمبر ایک قافلے کو آواز دینے والے کا نام یوسف علیہ السلام نہیں بتلایا گیا، فرمایا گیا ہے کہ اذن مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اور عادت یہ ہے کہ بادشاہ اور وزیر خود اعلان نہیں کیا کرتے، عین ممکن ہے کہ اعلان کرنے والے کو حقیقت حال کا علم ہی نہ ہو، دیکھو بیٹا وہاں قرآن کریم میں جو یہ قصہ بتلایا گیا ہے، جعل السقایت فی رحل اخیہ، کہ سقایا سامان میں رکھ دینا، یہ تو منسوب کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے رکھ دیا بھائی کے سامان میں، لیکن انہوں نے کسی کو بتایا بھی تھا کہ میں نے یہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب آگے اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو، سمجھ آئی بات؟ تو اب خامخواہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام نے خود آواز دی ہے تو ان کا جھوٹ ہے نا، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود آواز دی، بلکہ اذن مؤذن، اور عادت یہ ہے کہ بادشاہ وزیر انچارج یہ خود آواز نہیں دیا کرتے، اس لیے جس نے آواز دی اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھ دیا ہے، سمجھ آئی بات؟ ایک جواب. اور نمبر دو، ہاں اسی کا، انکم لسارقون، انکم لسارقون کا جملہ ممکن ہے کہ استفہامی انداز میں کہا گیا ہو، انکم لسارقون، ہاں ایت الیر انکم لسارقون، کیا تم چور ہو؟ یا تو پھر بات یہ ہوگی نا، یا زید ان کا لسارق، یعنی ان کا لسارق، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اخباری انداز تھا؟ کیونکہ لکھا تو اسی طرح جاتا ہے، لکھا تو اسی طرح جائے گا یا زید انک لسارق، یا زید انک لسارق، زید تو بھی چور ہے، یا تو چور ہے. تو یہاں حمزہ استفہامی پہلے سے معذوف بھی تو ہو سکتا ہے، بات سمجھائی کہ نہیں؟ لہذا ضرور وہی معنی بنا کے اپنی طرف سے نبی کو جھوٹا کہنا یہ تو شیعوں کی شرارت ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا لکھا میں کہا گیا ہو نہ اخباری انداز میں، سمجھ آئی بات بیٹا؟ یعنی شروع میں حمزہ استفہامی محذوف مانا جائے، تو جملہ انشائیہ ہوگا، صدقہ اور کذب کی بات ہی نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ بھائی جملہ انشائیہ جو ہے اس پہ تو صدقہ اور کذب آتا ہی نہیں ہے، استفہام کس میں ہے؟ جملہ انشائیہ میں ہے نا. سمجھ آئی بھائی؟ اس کی مثال بھی ہے نا بھائی، جیسے قرآن پاک میں کیا لکھ رہے ہو؟ لوط علیہ السلام کے قول کو جب سورہ نمل کی آیت نمبر 55 میں بیان کیا گیا ہے تو حمزہ استفہام مذکور ہے. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، نمل میں اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، لیکن اسی سوالیہ جملے کو سورہ آراف کی آیت نمبر 81 میں آراف کی آیت نمبر 81 میں لایا، وہاں حمزہ استفہام مذکور نہیں،
بلکہ محذوف ہے. انکم لتاتون الرجال,
یہ بات آئی ہے آپ کو سمجھ میں کہ انکم لسارقون, یا حمزہ مقدر ہو سکتا ہے, اور شاید یوں فرمایا گیا ہو, اگر یوسف علیہ السلام نے خود بھی اعلان کیا تو انہوں نے یوں کیا ہو انکم لسارقون, تو اس کا معنی ہوگا انکم لسارقون. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا یوں حمزہ مقدر بھی ہوتا ہے, تو آپ یہی بتائیں گے کہ لوط علیہ السلام کا قول سورہ آراف میں جو ہے انکم لتاتون الرجال شہوتا, اس کے شروع میں حمزہ مقدر ہے. وہ کہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اس کے شروع میں حمزہ مقدر ہے, تو آپ سورہ نمل والی آیت بتائیں گے کہ دیکھو اس مقدر کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ انکم لتاتون الرجال شہوتا. بات سمجھائی کہ نہیں, کیونکہ بات تو ایک ہی ہے, یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کی ہے قرآن کریم نے اس کو نقل فرمایا ہے, تو ایک جگہ صراحت ہے حمزہ استفہام کی اور ایک جگہ معذوف کر کے بتایا ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کا سوال کوئی عربی میں تو تھا نہیں, سمجھ آ رہی ہے بات, تو اس لیے روایت باللفظ تو نہیں ہے, روایت بالمعنی ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کا انداز جو ہے وہ استفہامی تھا. ہاں باقی بات رہ گئی ابراہیم علیہ السلام کی, تو یہ دونوں جواب آ گئے الف اور بے کی صورت میں یوسف علیہ السلام والے مسئلے کے. نمبر دو ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم, تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں, وہ واقعی سقیم تھے. کئی سقیم تھے, اس لیے فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں. انہیں واقعی تکلیف تھی, شیعوں کے پاس کیا دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں واللہ ما کان سقیما. سمجھ آ رہی ہے بات, شیعوں کے پاس کیا دلیل ہے بھائی کہ وہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں, یہ کہتے نہیں بیمار نہیں تھے, تو ہم کس کو جھوٹا سمجھیں, شیعوں کو یا نبی کو؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں شیعوں کے پاس کیا دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے؟ ہمارے پاس تو قرینہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کا شرک اور کفر دیکھ کر, قوم کا شرک کفر اور غیر اللہ کی پوجا دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان تھے. یہ پریشانی بھی تو ایک بہت بڑی تکلیف ہے, یہ پریشانی جوش اور فکر بھی تو بہت بڑی تکلیف ہے, بلکہ یہ تکلیف جان لیوا بھی بن سکتی ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم, اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لعلک باخع نفسک
على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
دیکھو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھیں گے؟ اس کا مطلب ہے نبی کو قوم کی گمراہی دیکھ کر اتنی فکر ہوتی ہے کہ پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے, اتنی کہ وہ جان لیوا بھی بن سکتی ہے. تو کیسے کہہ رہے ہوگے ابراہیم علیہ السلام یہ شرک کفر دیکھ کر بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, ماتا نہ سکیں گے. انہوں نے کسی بیماری کا نام تو نہیں بتایا تھا کہ ہم کہیں وہ نہیں تھی. تو یہ پریشانی کوئی کم بیماری ہے. غیر شرعی کام دیکھ کر آج بھی اہل حق علماء کو غیظ غضب اور جوش آ جاتا ہے. جوش آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ آج بھی غیرت مند علماء دیکھو ذرا جان تک قربان کر دیتے ہیں. کئی اچانک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی بے ادبی کوئی گستاخی شریعت کی دیکھ کر. آج بھی کئی شریعت کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ بے ہوش تک ہو جاتے ہیں. تو شرک اور کفر دیکھ کر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جوش آ گیا اور ان کی طبیعت پریشان تھی. اس میں کھا کر انہیں جھٹلانا یہ شیعت کی ارستانی ہے. کوئی اور سوال ہے اس مسئلے پر؟ ہاں اچھا بھائی, سوال پہلے سوچ لیا کرو نا بیٹا. تو جھوٹ ہے یا سچ ہے, حضور علیہ السلام واقعی حادث سبیل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا کہا تھا کہ یہ راستہ نہیں دکھاتا؟ تو سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اب وہ کچھ بھی سمجھے لیکن سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ نہیں, وہ تو جس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا آپ کو, خود ہی کہتے ہیں کہ ماں کانوں سارا کچھ ہے لیکن سارے کون, خود ہی کہتے ہیں کہ یوں نہیں تھا لیکن یوں کہا گیا. وہ تو سر ہی جھوٹ کو کہتے ہیں. ہاں جی مؤذن النکرہ ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ سامان ان کو دینے والے تولنے والے تو دوسرے لوگ کارندے تھے, انہوں نے ہی سنبھالا کہ یار وہ سامان نہیں ہے. بادشاہ پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے کدھر گیا؟ وہ خود بھی آواز دے سکتے ہیں. ہاں سمجھ آئی بات بیٹا؟ یا قول ہے یا فعل ہے؟ سقیہ قول ہے نا, تو وہاں تو کچھ بھی نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے, چپ کر کے رکھ دیا ہے. یہ سقیہ کیسے ہو گیا؟ کیوں بتائے؟ بتانا ضروری ہے. آپ نے جو کچھ آج کیا ہے بتایا ہے کسی کو؟ تو پھر تقیہ کیے ہوئے ہیں آپ. بات تو وہی ہوئی نا کہ شیعہ جھوٹے ہوئے. بات تو وہی ہوئی نا بیٹا کہ شیعہ جھوٹے ہوئے. ہاں یہ عرض کرتا ہوں, ضروری تو نہیں ہے. میں نے تو صرف یہ ثبوت دیا ہے کہ یوں ممکن ہے کہ حمزہ معذوف ہو سکتا ہے. آپ اللہ پر کیوں زور دے رہے ہیں کہ یوں بھی ذکر کر؟ بیٹا سوال,
تقیہ کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آپ اسے حرام کیسے کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک ہے یہاں، شاندی کر دیں یہاں، ہاں آپ اسے حرام کیسے کہہ رہے ہیں؟ نمبر ایک، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين الا ان تتقوا منهم تقا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين الا ان تتقوا منهم تقاه، سورہ آل عمران آیت نمبر 28. سورہ آل عمران آیت نمبر 28. نمبر دو، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورۃ النحل آیت نمبر 106. نمبر 106. تو دیکھو یہاں بھائی، شیعہ یہ دونوں آیتیں پیش کرتے ہیں استدلال میں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين الا ان تتقوا منهم تقا، کہ مومن جو ہیں وہ کافروں سے دوستی نہ رکھیں، ہاں یہ کہ تم ان سے ڈرو تو پھر یعنی تقیہ کرو، بچاؤ کرو. دوسری آیت پیش کرتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو آدمی مجبور ہو جائے، اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے، اسے مارا جا رہا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو قرآن کریم نے اسے اجازت دی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ قلب جو ہے مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، زبان سے وہ کلمہ کفر نہیں مولانا کہہ سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ ان کا استدلال ہے. جواب، ان آیتوں سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ تقیہ واجب ہے، بالکل اسی طرح ہے اسے کوئی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ سے استدلال کر کے خنزیر کھانا واجب کہے. جیسے کوئی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ سے استدلال کر کے خنزیر کھانا واجب کہے, کیونکہ دونوں جگہ مجبوری کی حالت میں جان بچانے پر رخصت کا بیان ہے, جان بچانے کے لیے رخصت کا بیان ہے. کیونکہ دونوں جگہ مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے رخصت کا بیان ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ تو ان آیتوں سے استدلال کرنا, حالانکہ اس میں تو یہ ہے کہ جو جس پر اکراہ ہو, جو ڈر رہا ہے, مجبوری کی صورت ہے, جان بچانے کے لیے اس نے اگر غلط بات کر دی تو اسے اجازت ہے, جان بچانے کے لیے اجازت ہے. اور اس سے یہ کہنا کہ جناب تقیہ واجب ہے, یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی اجازت ہے. اب کوئی کہے نہیں جی خنزیر کھانا واجب ہے, سمجھ آئی بات؟ لہذا ان آیتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقیہ کرنا خنزیر کھانے کے برابر ہے. پہلا نمبر ایک, اہل اسلام کے نزدیک جھوٹ گناہ کبیرہ, قطعی حرام اور فعل ملعون ہے. اور شرک اور کفر بھی جھوٹ کی ہی قسم ہے. شرک اور کفر بھی جھوٹ ہی کی اقسام میں سے ہے. کہ بھائی شرک جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکیلا ہے یہ توحید ہے, اللہ اکیلا نہیں یہ شرک ہے, تو جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ شرک اور کفر بھی جھوٹ ہی کی اقسام میں سے ہیں. لہذا جھوٹ بولنا, لہذا جھوٹ کا ارتکاب حرام ہے, جائز نہیں. لہذا جھوٹ کا ارتکاب جائز نہیں, جھوٹ کا ارتکاب جائز نہیں. مسئلہ نمبر دو، تقیا یعنی جھوٹ، حرام ہے لیکن جب جان پر بن آئے تو خنزیر کھانے جتنی اس کی گنجائش نکلتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم، کی تشریح بعد میں کرتا ہوں، اور وہ بھی صرف عوام کے لیے جن کا اثر دوسروں پر نہ پڑے، بات سمجھے ہو بھائی؟ جان پر بنائے تو چلو عوام کے لیے تو پھر جان بچانے کے لیے گنجائش نکلتی ہے، لیکن علماء کے بعد ان کے لیے نہیں، کیونکہ ان کی بات اوروں کے لیے حجت ہو جائے گی، اس لیے وہ جان دے جائیں، غلط فتویٰ نہ دیں. کتنے مسئلے ہوئے؟ تین. مسئلہ نمبر تین، اہل اسلام کے نزدیک تقیہ کرنا خنزیر کھانے سے بھی زیادہ خراب ہے. کیونکہ اگر جان بچانے کے لیے بھی حرام نہ کھائے اور مر جائے تو گنہگار ہوگا. کیونکہ بیٹا حرمت تو اٹھ جاتی ہے نا اس کے لیے، اب جو نہیں کھاتا تو خودکشی کرتا ہے. اگر جان بچانے کے لیے بھی حرام نہ کھائے اور بھوک کی وجہ سے مر جائے تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر جان بچانے کے لیے بھی تقیہ نہ کرے اور حق نہ چھپائے اور مارا جائے تو اسے اجر عظیم ملے گا. اور اس کے فعل کو استقامت اور عظیمت کہا جائے گا، ہمت استقامت اور عظیمت کہا جائے گا. قرآن کریم میں بار بار تعریف کی گئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہاں بھائی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو دیکھو حرام ہے اور وہ نہیں کھاتا، بھوک کی وجہ سے مر گیا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر تقیہ نہیں کرتا اور مارا جاتا ہے تو اسے ثواب ملے گا. تو پتہ چلا کہ تقیہ کرنا یہ حرام کھانے سے نہیں زیادہ خراب ہے. سمجھ آئی بات؟ سوال، اگر شیعوں کے ہاں تقیہ جائز ہے، آپ کے ہاں بھی تو توریہ جائز ہیں. توریہ سوریا، ہاں تولیا نہیں بھائی، آپ کے یہاں بھی تو توریا جائز ہیں. ہمارے ہاں بلا ضرورت توریا بھی حرام ہے، بلا ضرورت توریہ بھی حرام ہے، لیکن توریہ اور تقیہ میں رات دن کا فرق ہے. لیکن توریہ اور تقیہ میں دن رات کا فرق ہے،